پیر 22 جون کے سیربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام۔ کراچی میں ہلاکت خیز گرمی، پانی اور بجلی کی کمی کراچی اس حال کو پہنچا کیسے؟ تحقیقات کی بنیاد پر تجزیہ کار بولا،
73 سال میں کسی شہر میں 2 کروڑ لوگ بس جائیں آ کے، تو یہ تو دنیا میں نہیں ہوا کہیں۔ بجلی ان لوگوں کے لیے ہے جو خرید سکتے ہیں، تو سب پھر یہ تو ہونا ہی تھا۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں گرمی کی حالیہ لہر کی وجہ سے کم از کم 224 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ تر اموات کراچی شہر میں ہوئی، جہاں حالیہ دنوں میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا تھا۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
شہر میں جاری قیامت خیز گرمی میں گزشتہ 3 روز میں صرف کراچی میں 216 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنا اسپتال کے شعبہ ایمرجنسی کے انچارج ڈاکٹر سیمی جمالی نے 135، سول اسپتال کے ایم ایس سعید قریشی نے 37 اور عباسی شہید ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر عمران سمدانی نے 45 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ اسی طرح سیکرٹری صحت سعید مگنیجو کا کہنا ہے کہ جیک آباد اور شکارپور میں 3-3 جبکہ لاڑکانہ میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ کراچی کے جنا اسپتال میں ایمرجنسی شعبے کی سربراہ ڈاکٹر سیمی جمالی کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں زیادہ تر عمر رسیدہ افراد تھے۔
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم سیو دی چلڈرن پر لگائی جانے والی پابندی برقرار ہے، تاہم پاکستان میں ان کے دفاتر کی تعداد 70 سے کم کر کے 13 کر دی گئی ہے۔ پارلیمنٹ کے سامنے میڈیا سے بات چیت میں وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کو سیکیورٹی سے متعلق حساس علاقوں میں کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔
این جی اوز کسی سیکیورٹی جو ڈیزگنیٹڈ ہے سیکیورٹی علاقہ، وہاں اسے کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور وہ بند پہلے سے کیا جا چکا ہے۔ نو فاٹا، نو گلگت بستان، نو ادر سیکیورٹی ایریاز جو ڈیزگنیٹڈ ہیں، مگر وہ صرف اس کے لیے نہیں، وہ باقی تمام این جی اوز کے لیے، اور کوئی این جی اوز بغیر اجازت کے وہاں جائے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی۔
افغانستان کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کابل میں افغان پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے 7 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ انہوں نے نئے وزیر دفاع کی تقریب حلف برداری کے موقع پر کیا ہے۔ کابل سے سید انور۔
لوئر ہاؤس کے عمومی اجلاس حسب معمول جاری تھا اور پارلیمان کی ٹی وی عمومی جلسے کی لائیو کوریج کر رہا تھا کہ اچانک دھماکہ ہوا۔ حملہ آور پارلیمان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم افغان فورسز کی مزاحمت سے روبرو ہوئے اور اس دوران تمام پارلیمان ممبران کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ افغان حکام نے تصدیق کیا ہے کہ پارلیمنٹ پر حملے میں کم از کم 7 حملہ آور مارے گئے ہیں۔ اس حادثے میں 2 پارلیمنٹ ممبر سمیت 31 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
اقوام متحدہ کی تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ سن 2014 کے دوران اسرائیل اور فلسطین کی شدت پسند غزہ میں جنگی جرائم کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ٹیم کا کہنا ہے کہ انہیں فریقین کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے متعلق کافی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ جنگی جرائم کا مرتکب نہیں ہوا۔ بحیرہ روم کو عبور کر کے یورپ آنے والے تارکین وطن افراد کی تعداد میں کمی کے لیے یورپی یونین کے وزرائے خزانہ نے ایک نیا بحری مشن شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ مشن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی حمایت اور لیبیائی حکام کی جانب سے ان کے علاقے میں کارروائی کرنے کی اجازت حاصل ہونے تک بین الاقوامی پانیوں اور فضائی حدود میں کام کرے گا۔ چین میں حکام نے مشہور فنکاروں اور شخصیات کے ٹیلی ویژن پروگرامز پیش کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تفصیل سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
سرکاری میڈیا میں رپورٹ ہونے والے ایک سرکولر میں کہا گیا ہے کہ پروگرام پیش کرنے والے میزبان اور شرکت کرنے والے مہمانوں کا کردار واضح طور پر بیان کیا جائے۔ مزید یہ کہ تمام میزبانوں کی پروگرام پیش کرنے کے لیے مناسب تعلیم ہونا ضروری ہے، جن کا جلد ہی جائزہ لیا جائے گا۔ حکام کے اس فیصلے سے نیوز سے لے کر ریئلٹی شوز تک تمام پروگرامز متاثر ہوں گے۔ چینی سوشل میڈیا ویب سائٹ ویبو پر حکام کی جانب سے اس پابندی پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ بعض تبصروں میں اسے ایک سخت گیر قدم قرار دیا جا رہا ہے جو بحث کو محدود کر دے گا۔
یورپی یونین نے روس کے خلاف اس کی پابندیوں میں جنوری کے آخر تک توسیع کر دی ہے۔ یورپی یونین کے مطابق روس پر یہ پابندیاں منسک جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد تک عائد رہیں گی۔ برونڈی میں پولیس کا کہنا ہے کہ اتوار کی رات گرینیڈ سے کیے گئے سلسلہ وار حملوں میں 4 افراد ہلاک اور کم از کم 30 زخمی ہو گئے ہیں. یہ حملے دارالحکومت بجمبورا سمیت ملک کے 3 شہروں میں ہوئے. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ گرینیڈ حزب مخالف کے حمایتیوں نے پھینکے جو جلد آنے والے انتخابات میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے یہ یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. کراچی میں گرمی ہے کہ قیامت آئی ہے، پانی اور بجلی کی کمی ہے کہ بس دہائی ہے دہائی ہے. بد انتظامی، غیر ذمہ داری، الزام تراشی اور بیان بازی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ذمہ داری کس کی. ایک ایک کر کے تمام موضوعات پر ہم نظر ڈالیں گے، لیکن پہلے سین سیٹر ریاض سہیل کے ساتھ. پاکستان کے جنوبی صوبے سندھ میں گرمی کی لہر کی وجہ سے کم از کم 224 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. محکمہ صحت کے حکام کہتے ہیں کہ زیادہ تر اموات کراچی شہر میں ہوئی ہیں، جہاں حالیہ دنوں میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا تھا. کراچی سے ریاض سہیل.
شہر میں جاری قیامت خیز گرمی میں گزشتہ 3 روز میں صرف کراچی میں 216 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. جنا اسپتال کے شعبہ ایمرجنسی کے انچارج ڈاکٹر سیمی جمالی نے 135، سول اسپتال کے ایم ایس سعید قریشی نے 37 اور عباسی شہید ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر عمران سمدانی نے 45 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے. اسی طرح سیکرٹری صحت سعید مگنیجو کا کہنا ہے کہ جیک آباد اور شکارپور میں 3-3 جبکہ لاڑکانہ میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں. کراچی کے جنا اسپتال میں ایمرجنسی شعبے کی سربراہ ڈاکٹر سیمی جمالی کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں زیادہ تر عمر رسیدہ افراد تھے. ہسپتال میں لو کے شکار لوگوں کو لایا گیا جنہیں تیز بخار تھا اور ان کے حواس کام نہیں کر رہے تھے. ان میں پانی کی بھی کمی تھی اور انہیں بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے. صبح وزیر صحت جام مہتاب نے سندھ اسمبلی کو بتایا کہ ہسپتالوں میں ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا تھا.
میڈیسن کے پوائنٹ آف ویو 60% وہ تھے جو مردہ لائے گئے تھے ہاسپیٹل میں، پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی. اور ایک یہ بہت بڑا فگر ہے، اس ایمرجنسی کو ڈیل کرنا، اکوپائی کرنا ایمرجنسیز میں، یہ پریپریشن آلریڈی تھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی. کہیں پہ بھی کوئی کمی یا کوئی کرایہ نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے پہلے ہی اتنا کچھ ارینجمنٹ کر لیا تھا. مجھے پتا ہے کہ گرمی کی سیزن میں کون کون سے ایشوز جو ہے وہ ایرپٹ ہو سکتے ہیں. سینکڑوں سے زیادہ لوگ جو ہے افیکٹڈ لائے گئے، اس میں سے کافی جو ہے ریکور بھی کر گئے.
ایدی فاؤنڈیشن کے مطابق سنیچر سے پیر کی صبح تک سرد خانے میں 350 کے قریب لاشیں لائی گئی تھیں، جن میں 45 کی شناخت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تدفین کر دی گئی، جبکہ باقی لاشیں لواحقین اپنے ساتھ لائے ہیں. ایدی کے ترجمہ انور کاظمی کا کہنا ہے کہ سرد خانے میں 250 میتیں رکھنے کی گنجائش ہے. گرمی کے باعث لوگ اپنے پیاروں کی میتیں سرد خانے لے کر آئے تھے.
بچے بھی ہیں، بوڑھے زیادہ ہیں، کمزور لوگ زیادہ ہیں، ہیروئن ایڈکٹ بھی ہیں ظاہر ہے کہ ان کے سر پہ کچھ سایہ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بھی انسان ہے، اس لیے دیا تاکہ گھروں میں خراب نہ ہو. لیکن فوری تو دفنانے کا بندوبست کوئی نہیں کرتا ہے، عزیزوں کو اطلاع دینا، یہ کرنا وہ کرنا، وہ مجبور ہو گئے کہ عیدی میں جو ہے وہ لے آئے.
محکمہ موسمیات کے ترجمان محمد رشید کا کہنا ہے کہ آج درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ تک چلا جائے گا. سنیچر کو یہ درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ تھا، جس میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، اور منگل کی شام تک امید ہے کہ مونسون کے بادل کراچی پہ چھا جائیں گے، جس کے نتیجے میں ہلکی بارش کا امکان ہے.
کیریبین سی میں ساؤتھ آف کراچی میں ایک چھوٹا سا لو پریشر ایریا بنا ہوا ہے سمندر میں، اس لو پریشر کی وجہ سے ہماری کراچی کی جو نارمل ونڈس ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں. ہمارے یہاں کراچی میں ونڈ امون نارمل جو چلا کرتی ہے ساؤتھ ویسٹ سے نا، ہمارے یہاں ونڈ جو ہے وہ اوپر سے آ رہی ہے نارتھ کی طرف سے، جو بہت ہی گرم اور ہاٹ ہے، اور اس کے ہمارے ٹمپریچر رائز کر گئے. جیسے یہ سسٹم یہاں سے ریموو ہو جائے گا، ہماری نارمل ونڈ کراچی کی واپس آ جائیں گی.
دوسری جانب سندھ اسمبلی کے اجلاس میں کے الیکٹرک کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. صوبہ وزیر توانائی و خزانہ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ شہر میں 1350 فیڈر ہیں، جن میں سے صرف 100 کی معمول کی دیکھ بھال کی گئی تھی، جس وجہ سے اس قدر فیڈرز کی شدید ٹریپنگ ہوئی اور حالات خراب ہو گئے.
लेकिन इस इमरजेंसी के लिए जो उनको जरूरत थी एडिशनल गैंग्स की, एडिशनल लोगों के जाके वो फॉल्ट्स को ठीक करेंगे। लोड शेडिंग सिर्फ नहीं है इशू, लोड शेडिंग अपनी जगह पे जो डिमांड थी वो 3100 मेगावाट थी कराची की, 2600 मेगावाट उनके पास मौजूद था तकरीबन, तो लोड शेडिंग का इतना इशू नहीं था, वो मैनेज हो सकता था। मसला ये हुआ कि उनके फीडर्स ट्रिप कर गए, उनके पास मेंटेनेंस के लिए क्रूज मौजूद नहीं थे।
दरियासना शहर में गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, कोरंगी के कई इलाकों में बिजली की फराहमी कई घंटों से मुअत्तल है। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि आइंदा चंद घंटों में सूरतेहाल मामूल पर आ जाएगी। वाज़ह है कि मुश्तिल अफराद ने इतवार को कुछ मकामात पर के इलेक्ट्रिक के अमले पर हमले भी किए थे। रियाज सुहेल, BBC कराची।
रियाज सुहेल की इस रिपोर्ट के बाद सवाल यह है कि क्या कराची में माहौलियात के साथ इज्तिमाई और इनफरादी ज्यादती हुई? अगर ऐसा है तो कहां कहां पर हुई ऐसी ज्यादती? गंदगी, गलाजत और आलूदगी के साथ कराची का दम कैसे घोटा गया? इस पर मैंने माहौलियात के उमूर के माहिर और शहरी मनसूबाबंदी के तजियाकार डॉक्टर परवेज नईम से बात की। जानना चाहा कि माहौलियात में बिगाड़ कब, क्यों, कैसे आया?
शफी नकी जामी साहब, ये कॉम्प्लेक्स है, यानी एक चीज हो तो कहें, ये कई चीजें मिलकर माहौलियात का अपनी जगह है और जो शहर जिस तरह से बड़ा है मिलकर, यानी चीजें जिनका असर लोगों पर हो रहा है।
ये जो शहर में सनती कचरा है, सनती आलूदगी है, इस सब का जो शहर में अमवात हुई है उसका कितना दखल है?
इसको मैं 50-50 कहूंगा, वो इसलिए कि जिस माहौल में इंसान रह रहा है और जो मौसम का उसके ऊपर, तो यानी सितम दर सितम उसके ऊपर हुआ, तो पहली लोग जिस हालत में रहते हैं, यानी आप देखिए कि काफी अर्से से पानी की किल्लत का शिकार है शहर, और फिर जो पानी है उसकी हालत देखिए कि उसमें ऐसे जरासीम जो कि कभी पाकिस्तान में जिनको रिपोर्ट नहीं हुए थे, अब वो वहां पर नजर आ रहे हैं, इसलिए कि सूरत हाल उनके लिए माफिक होती चली जा रही है। उसके बाद गाड़ियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनका धुआं देखिए, तो लिहाजा एक तो इंसान की कुव्वत मुदाफत वैसे कम हो जाती है, ऊपर से जब गर्मी आके सताएगी तो जाहिर है आपको फिर इसी किस्म की सूरत हाल नजर आएगी जो आपके सामने।
तो डॉक्टर परवेज नईम साहब, कुछ तो कुव्वत मुदाफत कुदरती हालात की वजह से कम होती है, लेकिन कराची में मलीर नदी, हब नदी, लियारी नदी का क्या कहेंगे? इसके गिर्द जो लोग कूड़े में उतर कर रह रहे हैं वो तो अपनी मौत अपने आप बुला रहे हैं ना।
बिल्कुल, देखिए ना, ये तो पहले जो थे लियारी दरिया हुआ करता था, मलीर दरिया हुआ करता था, इसमें मछलियां लोग पकड़ते थे, इसके किनारों पर ज़रात होती थी, अब वो जाहिर है उसकी जगह इंडस्ट्रीज का, सनतों का फजला आ रहा है, महल्ले का कूड़ा उसके अंदर आ रहा है, तो लिहाजा जो जेर जमीन पानी उसको भी उसने खराब किया। अब मीठा पानी देखिए मिलता नहीं, इसलिए वो हाइड्रेंट वगैरह का सिलसिला चल रहा है, तो ये जो दरिया थे वो अब बन गए गंदे नाले, उनके आसपास रहने वालों में पानी की बीमारियां, उसके अलावा जो वहाँ कभी आप देखिए तो कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर क्या नहीं है जो वहाँ लोगों को, आसपास रहने वालों को मुतासर नहीं करता, तो ये तमाम चीजें मिलकर उन लोगों के लिए मुश्किल का सामान पैदा कर रही है।
डॉक्टर साहब, गैर कानूनी तामीरात के बारे में क्या कहेंगे? इसलिए कि मोहल्ले थे, मोहल्ले की गलियां थी, अब वो गलियां हो गई बंद, जनाजे वहां से निकल नहीं सकते, ये तो शहर बंद हो गए ना, गलियां तो तंग हो गई ना, गलियां बिल्कुल, मोहल्ले बंद हो गए।
कई बार बीच में कोशिश की गई कि इन लोगों को किसी जगह पर आबाद किया जाए कि भाई आप दरिया के गुजरगाह में बैठे हुए हैं, यहाँ से आपको कहीं और ले जाया जाता है, लेकिन वो मकान बने भी और लोग उसमें शिफ्ट हुए और फिर वो बेच बटा के फिर वापस आके वहां बैठ गए। अब ये भी है कि आबादी भी बढ़ रही है, इन लोगों को मुस्तकिल तरीके से कहीं और आबाद करना कोई इतना आसान काम तो नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कोशिश तो की लेकिन उसमें कामयाबी नहीं, और वो होता ही है कि कुछ साल गुजर जाते हैं तो लोग और ज्यादा नाले के करीब करीब होते चले जाते हैं, और फिर जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाए तो फिर आपने सही कहा, हवा का गुजर भी बाज जगहों पर नहीं हो रहा है, और जो तामीर के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है अगर आप उसको एक नजर देखें तो वो ऐसा है कि जो दिन में भट्टी की तरह तप जाता है, बल्कि रात गए तक भी जो तपिश है वो कम नहीं हो पाती।
पूरा शहर डॉक्टर परवेज नईम, आप अगर देखें, लांडी, कोरंगी, मलीर, मच्छर कॉलोनी, ABC नियर लाइन, पंजाब कॉलोनी, PNT, गटर बागीचा, मेवाशाह, यूसुफपुरे तक, यानी पूरे में इलाके गिनाता चला जाऊं, ये सब के सब दुनिया बेजार, जिंदगी बेजार इलाके हो गए ना।
मजे की बात ये है कि जो लोग यहाँ पर आके आबाद हुए वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों से आए, कोई मुलाजमत के लिए आया, किसी ने कारोबार शुरू किया, उनके एक खानदान बढ़ते चले गए, किसी ने अगर छोटे से कमरे से अपना सफर शुरू किया था तो आज उसकी 2-3 नस्लें शायद उसके साथ रह रही हैं, लेकिन माशी हालात की वजह से उनको ये नहीं होता कि घर को बढ़ा सकें या अपने बाल बच्चों को, जिन बच्चों की शादी होगी उनको किसी और जगह भेज सके, वो वहीं के वहीं डेरा डाल के बैठे हुए हैं। तो एक तो ये भी कंजेशन जो है, किसी एक को अगर बीमारी होती है तो اس کے بڑے واضح امکانات ہوتے ہیں کہ وہ اور 10 لوگوں کو متاثر کرے گی. تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے.
تو ڈاکٹر صاحب اس میں بہتری کیسے آئے گی, ماحول ہوگا کیسے؟ ٹھیک ہے تو سارا آوا کا آوا ٹیڑھا ہے نا.
دیکھیے اب بعض سی جگہ آپ جن کو کہ نو گو ایریا کہتے ہیں فار اے ویرائٹی آف ریزن, لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ تجاوزات بنتی چلے گی. جن لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صاحب اس کو سیدھا کریں, وہ آگے کچھ نہ کچھ لے وے کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ کہ گلی سیدھی نظر نہیں آتی آپ کو کوئی. اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو ایمرجنسی گاڑیاں اندر تک اندر نہیں جا سکتی. جب کبھی ہو گئی تو پھر وہ صاحب وہ اللہ کی مرضی. تو میرے خیال میں یہ ایک مائنڈ سیٹ کا بھی ایشو ہے کہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ایسے بھی ہوں گے جو شاید افورڈ کر سکیں کہ وہاں سے نکل کے کہیں باہر چلے جائیں. لیکن ایک خوف ہمارے لوگوں کو یہ تھا کہ پراپر جگہ پر ہم نے جا کے اپنا کاروبار شروع کیا تو ہمارا نام کہیں ایسے سیکٹر میں آ جائے گا جہاں پر کہ وہ ٹیکس والے ہمارے پیچھے. تو ماحولیات کی اپنی ضرورت ہے لیکن انسانی اپنی سوچ جو ہے وہ بھی اس میں کارگر ہے.
شہری منصوبہ بندی اور ماحولیات کے ماہر تجزیہ کار یہ تھے ڈاکٹر پرویز نعیم. کل کراچی کیسا تھا اور آج کیا ہے؟ کراچی اگر زندہ شہر ہے تو زندہ اور بڑھتے شہر کی ضرورتوں سے کیوں منہ موڑا گیا؟ پانی اور بجلی جیسی بنیادی سہولتوں کے لیے کیسے یہ شہر تڑپ گیا؟ اس پر میں نے ماحولیات کے ریسرچر اور تجزیہ کار منصور رضا سے بات کی اور پہلے شہر کا پھیلنا کل سے آج تک جاننا چاہا اور ساتھ ہی یہ بھی کہ یہ ڈھنگ کے ساتھ کیوں نہ پھیلا.
1941 میں یہ شہر جو تھا 435,000 لوگوں پر مشتمل تھا تقریباً, اور اب کلیم کرتے ہیں کہ جی 2 کروڑ سے اوپر کا شہر ہے. 73 سال میں اگر کسی شہر میں 2 کروڑ لوگ بس جائیں آ کے تو یہ تو دنیا میں نہیں ہوا کہیں. اچھا جو پھیلاؤ ہے اسپیشلی 1970s کے بعد سے کسی پراپر پلاننگ کے تحت نہیں ہوا. تو یہ میں نے 1970s کا لینڈ مارک اس لیے لیا ہے کہ ڈپارٹمنٹس کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جیسے پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے, کراچی کنٹرول بورڈ ہے, اس طرح سے. لیکن اس کے بعد انسٹیٹیوشنز کی تباہی ہوئی. کراچی میں جو میجر ویوز آف مائگریشن آئی ہیں وہ 1947 کی آئی, 1971 کی آئی, 1980s کی آئی جو افغانیوں کی تھی. جو ریگولر مائگریشن ہے اپ کنٹری سے روزگار کی تلاش میں وہ ہوتی رہتی ہے. آفیشیل گروتھ ریٹ 3.52 ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ 5% تک ڈپ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کا اختیار اور اس کو میٹ کرنے کی ذمہ داری یہ تو سرکار کے اداروں کے اوپر بنتی ہے نا. اس میں سیاست بھی آ جاتی ہے, اس میں کرپشن بھی آ جاتا ہے. تو پھر ایک انفارمل سیکٹر جنم لیتا ہے جو شہر کو اپنی مرضی سے بسانا شروع کر دیتا ہے.
منصور رضا صاحب, لگتا ہے کہ شہر میرے ہاتھ سے نکل جائے گا اگر میں نے فوراً نہ پوچھا تو. ہوتا یہ ہے جب شہر بسانا ہو تو اس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے, پانی کی فراہمی ہوتی ہے, بجلی کی فراہمی ہوتی ہے, خاکے بنتے ہیں, زمین کا کٹاؤ ہوتا ہے, جو ضروریات ہیں ان کے متعلق اداروں کی تشکیل ہوتی ہے, اس کے بعد شہر آتا ہے. یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے لوگ آ گئے, اس کے بعد حساب کتاب سے ان کو علاقہ یہ کٹے گا, بجلی یہاں سے آئے گی, پانی یہاں سے دے دو, گٹر یہاں بنا دو, چھت وہاں پر بنا دو. یہ ہوتا رہا کراچی میں تو.
بالکل آپ نے صحیح فرمایا, یہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اور انفارچونیٹ بات یہ کہ ساری ورکنگ ریئیکٹو ہے. ایک لیول پہ یہ ریئیکٹو ورکنگ دانستہ بھی ہے کیونکہ اس سے کرپشن کے دروازے بہت کھلتے ہیں.
تو جو کچھ ہوتا رہا, وسائل ہی نہ تھے یا کام کرنے والے باصلاحیت لوگ ہی نہ تھے؟
دولت کے دور میں اور اس کے بعد سے بہت ہی سسٹمیٹیکلی باصلاحیت لوگوں کو کارنر کیا گیا کیونکہ وہ کرپشن کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے. جو وہ لوگ تھے جو اپنا کام جانتے تھے, جو باقی اربن پلانرز تھے, ان کو دھیرے دھیرے کر کے سائڈ لائن کر دیا گیا.
بد انتظامی کا اس میں دخل ہے, سیاست کا دخل ہے, یا جس کی جو سمجھ میں آیا وہ کر بیٹھا؟
اس شہر کو چونکہ ایک آمدنی کا بہت بنیادی ذریعہ سمجھا گیا تو اس میں اس نیت کا دخل تو بہت زیادہ رہا انسٹیٹیوشنز کو کرپل کرنے میں. کیونکہ جب آپ انسٹیٹیوشنز کو کرپل کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر انڈیویجول راج کرے گا نا.
بعض علاقوں میں تو بجلی کی فراہمی 100% ہے اور بعض علاقوں میں لوڈ شیڈنگ 100% ہے. یہ کیا ریکٹ ہے؟
یہ ایک بہت بڑا چینج آیا جب کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن پرائیویٹائز ہوئی اور تھوڑے عرصے کے بعد کی الیکٹرک بن گئی. دیکھیں بجلی بنیادی حق تھی ہمارا, اس کو مارکیٹ کے حوالے کیا گیا. فارمولا تو ان کا یہ ہے نا کہ انڈیویجل ہاؤس ہولڈ کی جو ریٹنگز ہیں وہ سم اپ کر کے ٹرانسفارمر کی ریٹنگ سے میچ کر جائیں. اگر وہ میچ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کنڈا ہے. تو جہاں پہ کنڈا ہے اور انلیگل کنیکشن ہے وہاں پہ ہم لوڈ شیڈنگ کریں گے, وہاں پہ ہم میک اپ کریں گے اپنے لاسز کو. اس کا جو بنیادی خامی ہے سارے فلسفے کی وہ یہ کہ بجلی ان لوگوں کے لیے ہے جو خرید سکتے ہیں, جبکہ اصولی طور پہ بجلی ریاست کے ہر شہری کا حق ہے. جب آپ نے بنیادی فلسفے سے روگردانی کر دی اور آپ نے اسے مارکیٹ فورسز کے حوالے کر دیا تو سر پھر یہ تو ہونا ہی تھا.
منصور رضا صاحب, آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے, یہ ٹھیک کیسے؟
4 ویریبلز ہیں دنیا میں جن کے ساتھ اگر آپ چھڑخانی کسی ایک کے ساتھ کریں گے نا تو ان میں سے دوسرا بگڑ جائے گا. آپ کی ڈیموگرافی, آپ کی ڈیولپمنٹ پالیسیز, آپ کی انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن, और आपके डिजास्टर्स, ये चार वेरिएबल्स आप इसमें ऐड करते हैं बिल्कुल साइनीज बिल्लियों की तरीके से। कराची की हीट वेव का मसला ले लें आप, अगर जब आप सड़कें बनाएंगे, जब आप हाई राइजेस बनाएंगे, शहर को सीमेंट के जंगल में कन्वर्ट कर देंगे, फॉरेस्ट कवर और वेजिटेटिव कवर उसका डाउन कर देंगे आप, डेमोग्राफी वैसे ही शहर की बिगड़ी हुई है, तो सर डिजास्टर तो होगा।
अब क्या ख्याल है, शहर में पेवन लगा करके उसको ठीक किया जाए या ये पूरा का पूरा बिगड़ गया अब इसको छोड़ दो आगे बनाओ?
अभी भी वक्त है, जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसको ऑटोनोमस किया जाए, उसको प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर में किया जाए, जो रिक्वायर्ड फॉरेस्ट कवर होती है दुनिया भर में अर्बन सेंटर्स की उसको रीस्टैब्लिश किया जाए। शफी साहब, मैं भी शहर में रहता हूँ, आपको याद हो तो हसन स्क्वायर के आगे झाड़ियाँ थी,
बिल्कुल,
और यासीनाबाद जो थी वो एक जरई लैंड थी,
बिल्कुल,
तो ये सब हमने अपने हाथों से ही खत्म की, तबाह की, तो हमें मेरे ख्याल से वेजिटेटिव कवर जो अर्बन एटमोसफेयर का होता है उसको रिस्टोर करने की जरूरत है, और ये हो सकता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल कंसिडरेशन और प्रायोरिटीज को हमें ठीक करना पड़ेगा। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे प्लांटेशन पॉलिटिकल बुनियादों पे हुई थी, वोट बैंक जिसके नहीं थे वहां पे प्लांटेशन भी नहीं हुई थी।
माहौलियात के तजियाकार मंसूर रजा ने इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन का जिक्र किया जो अब के इलेक्ट्रिक कहलाती है, और सूबाई और वफाकी हुकूमत ने सारा का सारा मलबा के इलेक्ट्रिक पर डाला और कहा कि हम इसे टेक ओवर कर लेंगे। मैंने इस तनाजुर में के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान ताहा सिद्दीकी से बात की तो तस्वीर का बिल्कुल दूसरा रुख सामने आया। मैंने उनसे पहले ये पूछा कि शॉर्टफॉल किन इलाकों में और क्यों है।
कराची की जो डिमांड है 3100 मेगावाट्स, प्रोडक्शन जो के इलेक्ट्रिक की है उसके साथ जो हम इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से खरीद रहे हैं दैट इज राउंड अबाउट 2700 मेगावाट। हम इसको मैनेज इस तरह करते हैं कि जो हमारे वेरी हाई लॉस एरियाज होते हैं उस पर हम लोग 7.5 घंटे की लोड शेड करते हैं, जो हाई लॉस एरियाज होते हैं उसमें हम 6 घंटे की लोड शेड करते हैं। वहाँ पे कुंडों की बहतात होती है, वहाँ पे चूंकि बिजली चोरी और के इलेक्ट्रिक के लॉसेज होते हैं, हम उसको वहाँ पे उतना ही लोड शेड करते हैं।
लेकिन इसका जिम्मेदार वो तो नहीं है ना जो आपको बिल भी दे रहा है,
इसीलिए फर्दर इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं। उससे होगा ये स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर से कि हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं 10 घरों में से ये 2 घर हैं इधर ये नहीं दे रहे, हम सिर्फ उन्हीं की डिस्कनेक्ट करेंगे, बाकी 8 को अफेक्ट नहीं करेंगे। सो वी मूविंग टूवर्ड्स दैट।
पूरा इंतजाम करने में सर कितना अरसा लग जाएगा, हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने, 2 साल, कितना लगेगा?
2 से 2.5 साल तो इसमें लगेंगे। हम लोगों ने नहीं, लेकिन हम लोग अभी से एरियल बंडल केबल्स इंस्टॉल करनी शुरू कर दी है। इन केबल से होता ही है कि इसमें जो भी कुंडा लगाएगा ना वो कुंडा नहीं लगेगा, ना ही इसमें से चोरी हो सकती है। जिस एरिया पे 55 से 60% के हमें लॉसेस मिल रहे थे, अब वो एरिया 8 से 10% पे आ गया, यानी लो लॉस पे कर दिया।
तो ताहा सिद्दीकी साहब, सूबाई और वफाकी हुकूमत का तो इल्जाम ये है कि इलेक्ट्रिक के ऊपर है जिम्मेदारी, बल्कि सूबाई हुकूमत तो ये कहती है कि पानी की भी जो कमी हुई है उसकी भी जिम्मेदारी आपकी, और अगर काम ठीक ना हुआ तो वो टेक ओवर कर लेंगे, क्या कहेंगे?
टेक ओवर तो इस तरह नहीं कर सकते, इस तरह के बयान जो शर्जील मेमन साहब हैं और सूबाई वजीर हैं ये इनके आते रहते हैं। पानी का जो बहरान है ये काफी टाइम से शहर में, इसके जिम्मेदार की इलेक्ट्रिक कहीं से नहीं है। एक इदारा है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, ये लोग अदायगी नहीं करते। इनके हर मंथ का जो बिल आता है वो होता है 60 से 65 करोड़ रुपए, ये उसकी भी अदायगी नहीं करते। हम लोग को एक टोकन मनी दिया जाता है 6-7 महीने बाद 2 से 3 करोड़ का। अब आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि हर 2-3 महीने बाद फॉर इंस्टेंस 10 करोड़ दिए जा रहे हैं अगेंस्ट 60 से 65 करोड़ रुपए, तो जब भी तो इनके ड्यूज 37 अरब रुपए को क्रॉस कर चुके हैं। उसके बावजूद भी हम किसी भी पंपिंग स्टेशन को हम लोग ना ही लोड शेड करते हैं, और अगर वहां पे किसी वजह से भी कोई फॉल्ट आता है हम उसको इमीडिएटली बैकफीड करते हैं। अब सूबाई हुकूमत के इस तरह के बयान, वो KWSB की नाअहली के लेक्चर पे हमेशा डालना, ये पुरानी स्टोरी चलती आई है कि यहाँ के जो लोकल मीडिया चैनल्स हैं इन्होंने जब KWSB की फैसिलिटी विजिट की कैमरे लेके, वो सीधा ऑब्सोल्यूट वर्न आउट इनका केबलिंग सिस्टम है, इनकी मशीनरी इक्विपमेंट कम्प्लीटली आउटडेटेड है, इन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया, सिंध हुकूमत भी इनको एक बजट मुख्तस करती है। आज तक वो कितने पैसे KWSB में लगाए, नहीं लगे। तो बोसीदा निजाम है तो कराची में पानी का मसला क्यों नहीं होगा? वाटर हाइड्रेंट्स पूरे शहर में है जो कि गैर कानूनी तरीके से पानी फरोग कर रहे हैं, बहुत से तो गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स KWSB के अपने लोगों के उसमें से शामिल है।
ये थे के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान मिस्टर ताहा सिद्दीकी। तो महीने का बिल करोड़ों में और अब तक अरबों रुपए वाजिबुल अदाएं, और 6 महीने के बाद खैरात के तौर पर 10 करोड़ थमा दिए जाते हैं, तो यारो ये काम चलेगा कैसे? ये एक साइड की स्टोरी थी, इसमें हुकूमत वक्त से और सूबाई हुकूमत से भी बात करने की कोशिश की, وہ خاصے مصروف تھے، وقت نہ نکال سکے. ابھی سندھ میں آئی اس ہیٹ ویو کا ذکر جاری رہے گا، درون سندھ کیا حال ہے؟ وہاں سے صحافی علی حسن صورتحال بتانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اس وقت ہماری ویب سائٹ وہ بھی bbcurdu.com بھی قیامت خیز گرمی سے ہلاکت 224 تک پہنچ گئیں لیڈ کر رہی ہے. اور چودھری نثار صاحب کا بیان جو این جی اوز پر پابندی لگانے کے سلسلے میں، وہ بھی ہے. یہ دونوں ہی خبریں تفصیل کے ساتھ سیربین کا موضوع ہیں، اور سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستانی ہاکی ٹیم بیلجیم میں جاری اولمپک کوالیفائنگ گراؤنڈ میں اپنا دوسرا میچ بدھ کے روز عالمی نمبر ایک آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گی. پہلے میچ میں پاکستان نے پولینڈ کو 2-1 سے شکست دی تھی. پاکستانی ہاکی ٹیم کے مینیجر شہناز شیخ نے بیلجیم سے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ٹیم کو فیلڈ گول کے سلسلے میں اپنی خامیوں کو دور کرنا ہوگا.
3-4 گول جو ہے ہمارے مسنگ ہوئے، لیکن 3 پوائنٹ ہم نے جو ہے وہ حاصل کیے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھے. ہماری ٹیم جو ہے بہت اچھا کھیلی ہے. پلینٹی کارنر ہم اٹیکنگ ہاکی ہم کھیلے ہیں، اور اٹیکنگ ہاکی میں ہم نے 6 پلینٹی کارنر لیے ہیں جس میں سے 2 گول ہم نے کیے ہیں. اب ہمیں اپنے فیلڈ گول جو ہے اس کو آگے امپروو کرنے کی ضرورت ہے.
بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز کی شکست کے بعد بھارتی کپتان مہندر سنگھ دھونی پر سخت تنقید ہوئی ہے، لیکن دھونی نے کپتانی چھوڑنے کو خارج از امکان قرار دے دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ کپتانی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ان کے بعد بھارتی ٹیم کی قسمت بدل جائے گی. حالیہ برسوں میں دھونی کی بیٹنگ فارم بھی اچھی نہیں رہی ہے. اس بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ 6 نمبر پر بیٹنگ کرتے ہیں، لیکن جب بھی سیٹ ہو کر بیٹنگ کرنا چاہتے ہیں دوسرے اینڈ سے وکٹیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ خود کو دباؤ میں محسوس کرتے ہیں. بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل بدھ کے روز کھیلا جائے گا. عالمی نمبر 2 امریکہ کے جارڈن اسپیتھ نے یو ایس اوپن گولف چیمپئن شپ جیت لی. وہ 92 سال کے طویل عرصے میں یو ایس اوپن جیتنے والے دنیا کے سب سے کم عمر گولفر ہیں. خواتین فٹ بال ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے برازیل کو 1 گول سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. فرانس نے جنوبی کوریا کو ہرا دیا. میزبان کینیڈا نے بھی کوارٹر فائنل تک رسائی حاصل کر لی ہے، جہاں اس کا مقابلہ انگلینڈ اور ناروے کے میچ کی فاتح ٹیم سے ہوگا. کوپا امریکہ میں برازیل نے وینزویلا کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی. اینڈی برے نے کوئنز کلب ٹینس ٹورنامنٹ اور راجر فیڈرر نے جرمنی میں کھیلا گیا ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. سیربین کا نصف آیا جاتا ہے. اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں. تو آج خبروں کی ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی، لیکن کیا میں آپ کو یہ یاد دہانی کراؤں کہ ابھی سندھ میں، درون سندھ میں گرمی نے اب پانی اور بجلی کی قلت نے جو حشر بپا کیا ہے اس کا احوال آنے کو ہے. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
پاکستان کے صوبہ سندھ میں گرمی کی حالیہ لہر کی وجہ سے کم از کم 224 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کو سیکیورٹی سے متعلق حساس علاقوں یعنی قبائلی علاقوں اور گلگت بلتستان میں کام کرنے سے روک دیا گیا ہے. افغانستان کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کابل میں افغان پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے 7 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ سن 2014 میں اسرائیل اور غزہ کے درمیان ہونے والی کشیدگی میں اسرائیل اور فلسطینی جنگجوؤں دونوں جانب سے سنگین جنگی جرائم کیے گئے ہیں۔ جرمنی میں الجزیرہ کے ایک مشہور صحافی احمد منصور کو قید سے رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا، اور اردو سروس سے آپ اس وقت حالات حاضرہ کا پروگرام سربین سن رہے ہیں۔ کراچی میں ہیٹ ویو، تجزیہ کار کیا کہہ رہے ہیں، کراچی پہ کیا اور کیوں اور کس طریقے سے بیتی ہے، وہ آپ نے تجزیہ کاروں سے سنا۔ لیکن آئیے کراچی کے علاوہ اب سندھ کے دیگر شہروں اور درون سندھ پہ نظر ڈالیں کہ وہاں گرمی نے کیسی یہ ناقابل برداشت صورتحال پیدا کی، کتنوں کی جان گئی اور کس پر کیا بیتی۔ حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن۔
سخت موسم کی وجہ سے ریگستانی علاقے تھر پار کر ضلع ٹھٹا حیدرآباد میں گزشتہ روز تک 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور آج شہداد پور میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حیدرآباد میں ایدھی مرکز کے انچارج معراج احمد۔
شہداد پور میں 2 آدمیوں کی آج کی 2 آدمیوں کی
درجہ حرارت زیادہ ہو اور ہوا میں نمی کا تناسب بھی زیادہ ہو، اسی وجہ سے شدید گرمی تھی، بہت سارے لوگوں کو سانس لینے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی اور انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دم گھٹ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے ترجمان وضاحت کرتے ہیں،
جب نمی آپ کی زیادہ ہے اور آپ کا ٹمپریچر بھی زیادہ ہے تو وہ آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے۔ ٹمپریچر سپوز اگر 42 ہے تو آپ کو 48 فیل ہو رہا ہوتا ہے، جی یہ نمی کی وجہ سے۔ اگر 50 سے اوپر نمی ہے آپ کی، 45-50 ہے اور ٹمپریچر زیادہ ہے تو اس میں آپ کو گرمی زیادہ لگتی ہے۔
صوبے سندھ کے اندرونی اضلاع میں آج سب سے زیادہ درجہ حرارت 43 سینٹی گریڈ دادو میں رہا، جہاں گزشتہ روز درجہ حرارت 49 ڈگری تھا۔ دادو کے قریبی علاقے سیون کے سرکاری اسپتال کے ایک ڈاکٹر کا کہنا تھا،
نہیں ہمارے پاس تو صحیح ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں گرمی تو ہے، ٹیمپریچر ہے۔
حیدرآباد میں گزشتہ روز انتقال کرنے والوں کی تدفین بھی آج عمل میں آئی۔
حیدرآباد سندھ سے یہ تھے صحافی علی حسن۔ پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح صوبہ بلوچستان کے بھی اکثر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں اور اس گرمی میں طویل لوڈ شیئرنگ کے باعث لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان کے اکثر علاقوں میں گرمیوں میں شدید گرمی پڑتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس وقت گرمی کی جو شدید لہر آئی ہے اس کے باعث ان علاقوں میں لوگ ایک سنگین مشکل سے دوچار ہیں۔ اس دور میں گرمی کی مشکل سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ بجلی ہے، لیکن طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث اکثر علاقوں میں بجلی صرف چند گھنٹوں کے لیے دستیاب ہوتی ہے۔ کوئٹہ شہر کے نوائی علاقوں میں بجلی کی دستیابی کتنی ہے، اس حوالے سے ایک شہری کا کہنا ہے،
دن میں تو بالکل ہوتا نہیں ہے، رات میں کبھی آتا ہے، خاص کر تراویح میں سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ بالکل رمضان میں لوڈ شیڈنگ کریں گے، نہیں ابھی ہم لوگ یہ چادر گیلا کر کے اپنے اوپر ڈالتے ہیں دن میں۔
بلوچستان کے 32 اضلاع میں آواران ایک ایسا ضلع ہے جس میں سرے سے بجلی ہے ہی نہیں۔ مکران کے 3 اضلاع کو ایران سے بجلی ملتی ہے۔ کراچی سے متصل ضلع لسبلا کو کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی، جبکہ باقی اضلاع کے جن علاقوں کو بجلی دستیاب ہے ان کو واپڈا کی مین ٹرانسمیشن لائن سے بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ ان علاقوں کی بجلی کی مجموعی طلب 1600 میگا واٹ ہے، جبکہ ان کے لیے عملاً صرف 600 میگا واٹ بجلی دستیاب ہے۔ اس صورتحال کے باعث کوئٹہ کے نوائی علاقوں کے علاوہ باقی اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز میں 12-12 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 18-20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے لوگوں کو پانی کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ خوزدار میں لوگوں کو درپیش مشکلات کے بارے میں وہاں کے ایک صحافی منیر نور کا کہنا ہے،
خوزدار اور گرد و نواح میں 18 گھنٹے جو ہے نا لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، شہری بہت پریشان ہے، لوگ برف کے لیے در بدر ٹھوکر اکاتے ہیں، کراچی سے بھی نہیں آ رہے ہیں اور یہاں گرمی بھی بہت زیادہ ہے، اور جو یہاں کے دیہی علاقے ہیں وہاں کے جو ہے لوگ پانی کے بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔
مکران کے 3 اضلاع پنجگور، گوادر اور کیچ میں گزشتہ روز سے بجلی کی فراہمی مکمل طور پر معطل ہو گئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کہتے ہیں کہ پاکستان میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کو حساس نوعیت والے علاقوں میں کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے اور گلگت بلتستان بھی شامل ہیں۔ وزیر داخلہ کے بقول یہ فیصلہ ملکی مفاد میں کیا گیا ہے اور جو کوئی بھی اس کی خلاف ورزی کرے تو خود اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
یہ پابندی جو ہے وہ تمام این جی اوز پہ ہے جن میں ملکی اور غیر ملکی این جی اوز شامل ہیں. جو لوکل این جی اوز ہیں ان کے بارے میں بھی وزارت داخلہ کو متعدد بار یہ رپورٹ مل چکی ہے کہ ان میں بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں جو ملکی مفاد کے خلاف کام کر رہی ہیں اور جن کی کارکردگی پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے دو غیر ملکی این جی اوز کا بھی حوالہ دیا ہے. وزیر داخلہ کے بقول رجسٹرڈ تو افریقہ کے دو ممالک میں تھیں جبکہ وہ پاکستان میں گلگت بلتستان اور بلوچستان میں بغیر کسی اجازت نامے کے کام کر رہی تھی جو ملک کی مفاد میں نہیں تھا.
تو شہزاد ملک, اگر سیو دا چلڈرن پر پابندی ہے تو بعض اس کے دفاتر کھلے ہوئے ہیں اور بعض بند ہیں.
یہ ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہے, بلکہ اس پہ وزیر داخلہ سے سوال بھی پوچھنا چاہا, شاید وہ آج جلدی میں تھے تو وہ چلے گئے. جو اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کے آفیسر ہیں ان سے میری اب سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک انہیں وزارت داخلہ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی ایسے احکامات نہیں ملے. جو اسلام آباد میں ان کا جو آفس ہے وہ بند ہے. دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں شفیق کہ یہ سیو دی چلڈرن کوئی ایک تنظیم نہیں ہے بلکہ چار ممالک میں یہ رجسٹرڈ ہیں, اور جس تنظیم کو انہوں نے دفاتر سیل کیے ہیں وہ سیو دی چلڈرن انٹرنیشنل ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ باقی جو تنظیمیں, تین تنظیمیں جو رجسٹرڈ ہیں اور پاکستان میں کام کر رہی ہیں, ان کے دفاتر انہوں نے بند کیے ہیں یا نہیں کیے.
تو جو علاقے حساس نوعیت کے ہیں شہزاد ملک, وہاں صرف سیو دا چلڈرن پر پابندی ہے, خواہ سیو دا چلڈرن انٹرنیشنل ہو یا کسی اور ملک کی ہو, یا کوئی بھی این جی او ان حساس علاقوں میں نہیں جا سکتی؟
جی شفیق, کوئی بھی این جی او ان حساس علاقوں میں نہیں جا سکتی جب تک اسے جو متعلقہ حکام ہے وہ کوئی اجازت نامہ نہ دے.
ایک سوال اور بھی ہے شہزاد ملک, یہ ابہام پیدا ہی کیوں ہوا ہے, یہ ایسی صورتحال کیوں پیدا کیوں ہوئی؟
اس سے پہلے بھی یہ بات چوہی نثار علی خان صاحب سے پوچھی گئی تھی, انہوں نے اشارہ سابق حکومت پیپلز پارٹی کی طرف کیا اور انہوں نے کہا کہ جب اس تنظیم کے خلاف کاروائی کرنے کی سفارشات بھی آئی تھی تو انہوں نے اس پہ کاروائی کیوں نہیں کی. تو یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ آیا یہ اسی رپورٹ کو بنیاد بناتے ہوئے ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے یا کوئی اور چیز سامنے آئی ہے.
یہ تھے اسلام آباد سے ہمارے ساتھی شہزاد ملک. پاکستان کے نیم خود مختار قبائلی علاقے ایف آر بنو میں اتوار کو یعنی کل شمالی وزیرستان کے متاثرین کیمپ میں سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے دو آئی ڈی پیز کی تدفین کر دی گئی. تفصیل کے ساتھ پشاور سے رفعت اللہ اورگزئی.
عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مرنے والے افراد کی نماز جنازہ بکاخیل پناہ گزین کیمپ میں سخت سیکیورٹی میں ادا کی گئی, جس میں مقامی حکام اور شمالی وزیرستان کے پناہ گزین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. انہوں نے کہا کہ مرنے والے افراد کی میتیں ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئی جہاں ان کی تدفین کر دی جائے گی. ادھر باکخیل پناہ گزین کیمپ کے متاثرین نے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں دو آئی ڈی پیز کی ہلاکت کے واقعے کے بعد احتجاجاً کیمپ خالی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مقامی لوگوں کے مطابق آج باکخیل کیمپ میں شمالی وزیرستان کے متاثرین کا ایک بڑا جرگہ منعقد ہوا جس میں متاثرین کے مشران نے کثیر تعداد میں شرکت کی. جرگے میں تمام پناہ گزین نے متفقہ طور پر کیمپ خالی کرنے کا فیصلہ کیا. تاہم دوسری طرف حکومت اور شمالی وزیرستان کی قبائلی عمائدین کی جانب سے متاثرین کو کیمپ خالی نہ کرانے کے لیے کوششوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. شمالی وزیرستان کے ایک قبائلی مشر ملک گل سالی جان نے بی بی سی کو بتایا کہ پناہ گزین پہلے ہی سے کیمپ میں پانی اور بجلی جیسی بنیادی ضروریات کے فقدان کی وجہ سے حکومت اور سیکیورٹی فورسز کے رویے سے خوش نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ کل کے واقعے نے متاثرین کو بڑا مایوس کیا ہے, لہذا اب وہ اس کیمپ میں مزید رہنا نہیں چاہتے. ان کے مطابق حکومت اور قبائلی جرگہ کی جانب سے مسلسل کوششوں کا سلسلہ بھی جاری ہے تاکہ متاثرین کسی طریقے سے کیمپ خالی کرانے کے فیصلے کو واپس لے لیں, اور اس سلسلے میں مذاکرات کا ایک دور بھی ہوا ہے. تاہم متاثرین اپنا فیصلہ واپس لینے سے انکاری ہے. جرگے میں شمالی وزیرستان سے منتخب رکن قومی اسمبلی حاجی نذیر نے بھی شرکت کی. خیال رہے کہ اتوار کی شام ایف آر بنو میں قائم بکاخیل متاثرین کیمپ میں سیکیورٹی فورسز اور پناہ گزین کے مابین جھڑپ کے نتیجے میں دو آئی ڈی پیز ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے تھے. بکاخیل کیمپ میں تقریباً 30,000 کے لگ بھگ متاثرین گزشتہ ایک سال سے مقیم ہیں. حکومت نے تقریباً 2 ماہ پہلے متاثرین کی واپسی کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے. تاہم پناہ گزین کے مطابق ابھی تک ان علاقوں کے لوگوں کو واپس بھیجا گیا ہے جہاں آپریشن نہیں ہوا تھا. متاثرین نے حکومت کی جانب سے ان کے گھروں کو واپسی میں تاخیر کے خلاف حال ہی میں احتجاج کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے. جرگہ نے خبردار کیا تھا کہ اگر متاثرین کی واپسی میں تیزی نہیں لائی گئی تو اس کے خلاف پشاور اور اسلام آباد میں دھرنے دیے جائیں گے. رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور.
اقوام متحدہ کا پناہ گزینوں کا ادارہ یو این ایچ سی آر کہتا ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر موجود افغان پناہ گزینوں کے اندراج کا کام آئندہ ماہ شروع ہو رہا ہے. ادارے کا پاکستان میں مقیم افغانوں سے کہنا تھا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اپنے نام درج کروائیں. ادھر پاکستان نے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے سے کہا کہ وہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے ایسا ماحول تیار کرے کہ جس سے یہ خود بخود افغانستان کی طرف کھینچے چلے جائیں. اسلام آباد سے ہارون رشید.
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان رجسٹریشن کے ادارے نادرا کی مدد سے غیر قانونی افغانوں کے اندراج کا عمل جولائی سے شروع کر رہی ہے. پاکستان نے گزشتہ برس دسمبر میں پشاور سکول حملے کے بعد ملک میں موجود غیر قانونی غیر ملکیوں کی پکڑ دھکڑ اور خصوصاً افغانوں کو زبردستی واپس بھیجنے کی وسیع پیمانے پر کارروائی شروع کر رکھی ہے. اس پر نہ صرف افغان حکومت بلکہ اقوام متحدہ نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا. اقوام متحدہ کا اصرار ہے کہ پناہ گزینوں کی یہ واپسی رضاکارانہ ہونی چاہیے. پاکستان میں اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 15 لاکھ افغان پناہ گزین اب بھی موجود ہیں. ان میں سے تقریباً 40 لاکھ سال 2002 سے واپس اپنے وطن لوٹ چکے ہیں. ادھر یو این ایچ سی آر کے سربراہ اینٹونیو گوٹیرش پاکستان کے آج 3 روزہ دورے پر پہنچے ہیں جسے وہ رمضان یکجہتی دورہ قرار دے رہے ہیں. یہ ان کا بطور یو این ایچ سی آر کے سربراہ کی تعیناتی کے بعد سال 2005 سے اب تک 6ٹا دورہ ہے. وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور و قومی سلامتی سرتاج عزیز نے آج ایک ملاقات میں یو این ایچ سی آر کے سربراہ مسٹر اینٹونیو گوٹیرش سے کہا کہ بین الاقوامی برادری اور موجودہ افغان حکومت ایسے پل فیکٹرز یا ایسے عوامل کا سبب بنے کہ افغان خود واپس اپنے وطن لوٹ جائیں. مسٹر اینٹونیو کا سرتاج عزیز سے ملاقات میں پاکستان کی جانب سے 3 دہائیوں تک افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے پر ستائش کی. دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افغانستان کے اندر واپس لوٹنے والے افغان پناہ گزینوں کی بحالی کے لیے ڈونرز کی مدد ضروری ہے. سرکاری بیان کے مطابق اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ افغانستان میں اقتدار کی پرامن منتقلی اور پناہ گزینوں کی واپسی کے بارے میں ڈاکٹر اشرف غنی انتظامیہ کا عزم یہ ثابت کرتا ہے کہ پناہ گزینوں کی واپسی کا اب سے بہتر وقت پہلے نہیں تھا. اقوام متحدہ کے اہلکار کل پشاور کے قریب جلوزئی کیمپ کا بھی دورہ کریں گے. ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
افغانستان کی وزارت داخلہ کہتی ہے کہ کابل میں افغان پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے 7 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا. اس حملے میں 2 رکن پارلیمان سمیت 30 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. پارلیمنٹ پر حملے کے وقت نائب صدر اور وزارت دفاع کے امیدوار بھی پارلیمنٹ میں موجود تھے. تفصیل کے ساتھ کابل سے سید انور.
لوئر ہاؤس کے عمومی اجلاس حسب معمول جاری تھا اور پارلیمان کی ٹی وی عمومی جلسے کی لائیو کوریج کر رہا تھا کہ اچانک دھماکہ ہوا. اس افراتفری کے عالم میں پارلیمنٹ کے اسپیکر عبدالرؤف ابراہیمی اپنے سیٹ سے ہلے بغیر پارلیمان ممبران کی حوصلہ افزائی کی کوشش کر رہا تھا. پارلیمنٹ کے عمارت میں گھسنے سے قبل حملہ آوروں نے پارلیمنٹ کے باہر ایک گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا اور ساتھ ہی افغان فورسز اور حملہ آوروں کے درمیان فائرنگ اور لڑائی شروع ہوئی. حملہ آور پارلیمان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تاہم افغان فورسز کی مزاحمت سے روبرو ہوئے اور اس دوران تمام پارلیمان ممبران کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. عیسیٰ خان افغان پارلیمان کے سیکیورٹی گارڈ حملہ آوروں کو نشانہ بنانے میں سے ایک ہے اور وہ اپنی چشمدید یوں بیان کرتا ہے.
انفجار شدہ کنٹینر شیشتہ بودیم بسیار وضعیت دیگر رقم شدہ ہر چیز سرما افتید صاحب
دھماکہ ہوا، ہم کینٹینر میں بیٹھے ہوئے تھے، سب کچھ ہم پر گر گئے۔ اس حالت میں ایک بندوق میری ہاتھ لگ گئی۔ خودکش حملہ آور نے بیریئر کو دھماکے سے اڑایا تھا۔ دیکھا کہ دیگر حملہ آور ایک ایک اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ہم بھی گاٹ میں بیٹھ کر دوسرے حملہ آوروں کو نشانہ بنایا۔ ان میں سے چھ کی جسد وہاں پڑی ہوئی ہے، پوری دنیا دیکھ سکتی ہے۔ ان کے پاس دستی بم، راکٹ اور کلشنکوف تھے، خوراکی مواد بھی ان کے پاس تھے۔ افغان حکام نے تصدیق کیا ہے کہ پارلیمنٹ پر حملے میں کم از کم 7 حملہ آور مارے گئے ہیں۔ اس حادثے میں 2 پارلیمنٹ ممبر سمیت 31 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ افغان وزارت صحت کے ترجمان اسماعیل کاؤسی نے بی بی سی کو بتایا کہ زخمیوں میں 5 عورتیں اور 3 بچے شامل ہیں۔ تاہم کاؤسی کے مطابق صرف ایک بچے کی حالت خطرناک بتائی گئی ہے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ طالبان نے بظاہر کہا ہے کہ اس حملے کا ہدف افغانستان کے نئے وزیر دفاع تھے۔ افغان حکام نے تصدیق کیا ہے کہ پارلیمنٹ پر حملے کے وقت نائب افغان صدر سرور دانش اور وزارت دفاع کے امیدوار معصوم ستانکزئی بھی پارلیمنٹ میں موجود تھے۔ توقع تھا کہ آج معصوم ستانکزئی پارلیمنٹ سے ووٹ لینے کے لیے اپنا ایجنڈا پیش کریں گے۔ افغان صدر محمد اشرف غنی، سابق صدر حامد کرزئی، افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفتر نے افغان پارلیمنٹ پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کیے ہیں، اور صدر اشرف غنی نے ماہ رمضان میں عام لوگوں پر حملے کو اسلام کے ساتھ واضح دشمنی قرار دیا ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس اور فوج کہتی ہے کہ کشمیر میں فوج اور نیم فوجی اہلکاروں کے ساتھ مسلح تصادم کے دوران آج 2 شدت پسند مارے گئے، جبکہ عوامی مظاہروں کے دوران ایک شہری گولی لگنے سے ہلاک ہوا، جس کے بعد حالات کشیدہ ہیں۔ بھارتی فوج نے الزام عائد کیا کہ جموں میں ورکنگ باؤنڈری کے قریب پاکستانی رینجرز نے بھارتی تنصیبات پر فائرنگ کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
فوج اور پولیس کا کہنا ہے کہ مسلح تصادم کل شب سے ہی جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع کی ریڈونی بستی میں جاری تھا، لیکن اس دوران لوگوں نے شدت پسندوں کے حق میں مظاہرے کیے۔ مظاہروں کے دوران گولی لگنے سے آصف تانترے نامی نوجوان ہلاک ہو گیا، جس کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ مقامی لوگوں نے آصف تانترے کی ہلاکت کے بعد جگہ جگہ مظاہرے کیے۔ آصف کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہے۔
یہ سویلین اس وقت سحری کھا کے نکلا تھا، پھر جب یہ گلی میں بیٹھ رہا تھا تو بیٹھا ہوا تھا۔ He was fired upon by the security personnel, particularly task force according to the eyewitnesses. We want that the people responsible for civilian killing should be punished harshly.
لوگوں کا مطالبہ ہے کہ عام شہری کی ہلاکت میں ملوث پولیس اور فوج کے اہلکاروں کو سزا دی جائے۔
سری نگر سے ریاض مسرور۔ گلگت بلتستان میں کئی برادریاں آباد ہیں، ان میں ایک چین کے شہر کاشغر سے ہجرت کر کے آنے والے ترکی نسل مسلمان اوغیر بھی ہیں۔ یہ لوگ 1949 میں چین میں کمیونسٹ نظام آنے کے بعد ہجرت کر کے افغانستان، ترکی اور پاکستان میں آئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، شمائلہ جعفری نے کہانی بیان کی ہے۔
گلگت کے علاقے کونو داس پہ ایک وسیع اور عریض صحن والا مکان سید آغا سلطان کا ہے۔ صحن کے ایک حصے میں چھت کی طرح لکڑی کا فریم لگا ہے، جس پر چینی انگوروں کی بیل چڑھی ہے۔ بیل کے نیچے گھنا سا سایہ ہے، البتہ کہیں کہیں سے دھوپ کی مہین شعائیں چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی ہیں۔ صحن کے دوسری طرف بیٹھک ہے، جہاں دسترخوان بچھا ہے۔ آغا سلطان کا تعلق گلگت کی اویغور کمیونٹی سے ہے۔ بیٹھک میں موجود بچوں، بڑوں، سبھی کے سروں پر کاشکری ٹوپیاں ہیں۔ وہ ترکی زبان میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ میز پر پڑے فون پر ترکی زبان کا گانا بج رہا ہے، اور ایک لمحے کے لیے محسوس ہوتا ہے کہ یہ پاکستان نہیں بلکہ میں کسی اور ملک میں ہوں۔ آغا سلطان کی طرح لگ بھگ 100 خاندان 60 برس پہلے چین میں کمیونسٹ نظام حکومت رائج ہونے کے بعد سنکیانگ صوبے کے شہر کاشغر سے ہجرت کر کے گلگت میں آباد ہوئے۔ انسا بیگم بھی ان میں سے ایک ہیں، جو اپنے والدین کے ساتھ نقل مکانی کر کے برف پوش پہاڑوں کے درمیان خچروں پر ہفتوں کا سفر طے کرتے ہوئے کاشغر سے گلگت آئی تھی۔
مجھے یاد نہیں، میں بہت چھوٹا میں آئے تھے نا، تو نہیں کتنا عرصہ، 60-70 سال ہو گئے۔
نصف صدی میں انسا نے اسی سرزمین پر زندگی کی دھوپ چھاؤں دیکھی۔ ماں باپ کھوئے، دلہن بنی، بیوہ ہوئی اور اب اپنے نواسے نواسیوں کا گھر آباد کرنے کا سوچ رہی ہیں، لیکن پھر بھی ذہن سے مہاجر ہونے کا خیال نہیں نکال سکیں اور اسی وجہ سے اپنی جائیداد پر ہونے والا قبضہ چھڑوانے سے بھی قاصر ہیں۔
ان لوگ نے کہا کہ آپ زمین بیچ دو، میں پیسہ آپ کو دے دوں گے۔ میں نے زمین بیچ دیا، مجھے ایک روپیہ بھی نہیں دیا۔ دسواں سال ہے یہ، یہاں پاکستان کا باشندہ ہے، ہم مسافر رہے یہاں پردیس ہونے کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ میں نے عدالت میں بات کیا، اس کے ساتھ کوئی ساتھ دینے والا کوئی نہیں، اللہ کا سوا۔ میرا ایک بیٹا ہے، کیا دشمنداری کروں گی۔
اویغور مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں، یہی وجہ ہے کہ چین میں کمیونسٹ نظام حکومت قائم ہونے کے بعد انہوں نے ہجرت کی، بے وطن ہوئے، افغانستان، ترکی اور پاکستان میں آباد ہوئے، اور انسا بیگم کی طرح چھوٹے چھوٹے مسائل کے باوجود واپسی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ بظاہر پاکستانی اویغوروں کے چین کے ساتھ تعلقات دوستانہ ہیں، لیکن بے یقینی کی فضا ابھی بھی برقرار ہے۔ اویغوروں کی تنظیم چائنیز اوورسیز ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل عبد الرحمان بخاری کہتے ہیں،
جس علاقے میں ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ بالکل چائنا کا دروازہ ہے۔ جب سنکیانگ میں کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر ہم پہ پڑتا ہے، اور وہ اس طرح سے پڑتا ہے کہ وہ ایک تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ ساتھ وزیرستان کے علاقوں میں پہلے ایسٹ ترکستان موومنٹ وہاں اس کا وجود رہا ہے، پھر ان کے لنکس جو ہیں باہر کے جو یوغور تنظیمیں رہی ہیں ان کے ساتھ ان کے روابط رہے، تو اس وجہ سے وہ اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اس راستے کو استعمال کر سکتے ہیں سنکیانگ کے علاقوں میں بدامنی کے لیے۔ تو اس خدشے کے پیش نظر وہ ہم پہ بڑی کڑی نظر بھی رکھتے ہیں۔
پاکستان نے اویغوروں کو رہنے کی جگہ دی اور شناخت بھی۔ ان میں سے اکثر خاندان ایسی ہیں جو اپنی روایات اور تمدن سے جڑے ہونے کے باوجود یہاں رچ بس چکے ہیں۔ عبدالعزیز بھی ان میں سے ایک ہیں۔ گلگت کے ایئرپورٹ روڈ پر ان کی کاشکری گدیوں اور رضائیوں کی دکان ہے، سرخ و سفید رنگت اور نفیس لباس۔ اپنے سامنے بنے لکڑی کے چوکھٹے میں لگے چھوٹے چھوٹے گیندوں کو انتہائی صورت کے ساتھ گھماتے دکھائی دیے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا یہ چینی کیلکولیٹر ہے، اور عبدالعزیز ابھی بھی دکان کا حساب کتاب اسی پر کرتے ہیں۔ وہ اردو تو کیا، ٹوٹی پھوٹی پنجابی بھی بول لیتے ہیں۔
67 سال تک گزرا نا ہمارا، یہ میرا بچہ چارواں پوچھتا ہے میرا، مطلب یہ لوگوں نے بھی ہمیں ایسا کوئی کہ جیسا کوئی اجنبی ہے اور کوئی قوم ہے کہ ایسا بھی نہیں کیا اس نے۔ ہم اپن آپ کو کوئی سوتلا محسوس نہیں کیا نا پاکستان میں، ہم اپن آپ کو ایک حصہ سمجھتا ہے پاکستان کا۔
چین کے صوبے سنکیانگ میں ابھی بھی مسجدوں میں نماز پڑھنے، داڑھی بڑھانے اور روزے رکھنے پر پابندی ہے۔ چین کی حکومت پاکستان میں بسنے والے اویغوروں کو واپس بلانے اور وہاں رہائش اور کاروبار کے لیے کئی مراعات دینے کو بھی تیار ہے، لیکن چائنیز اوورسیز ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل عبد الرحمان بخاری کہتے ہیں،
اس وقت سنکیانگ جو ہے وہ اس گلگت بلتستان سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، وہاں کی ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ شاید ہمارے آبا و اجداد نے کوئی غلط فیصلہ کیا، وہ چلے گئے، اگر آج یہاں ہوتے تو زندگی کی یہ ساری سہولتیں ہمیں میسر آتی۔ لیکن بعض اوقات پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، اچھا مذہبی آزادی عملاً نہیں ہے، اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں۔ پھر جب ان کی طرف توجہ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے آبا و اجداد نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک تھا، ہم پاکستان میں ہی بہتر ہیں، یہاں کچھ نہیں تو اسلامی ملک ہے تو ہم جس طرح سے ہمارے بڑے رہنا چاہتے تھے اس طرح ہم زندگی یہاں گزار رہے ہیں۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نیوز، گلگت بلتستان۔
بھارت میں آن لائن کپڑے فروخت کرنے والی ایک بڑی کمپنی نے ایک ویڈیو ایڈ بنایا ہے جسے مرکزی کردار دو ہم جنس پرست لڑکیوں نے نبھایا ہے۔ اسے انڈیا کا پہلا لیسبین اشتہار کہا جا رہا ہے، جسے یوٹیوب پر چند ہی دنوں میں لاکھوں لوگوں نے دیکھا، سب کے سب ٹوٹ پڑے۔ دہلی سے سویل حلیم کی رپورٹ، جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
بلو پہن رہی ہے؟ I thought your mother likes orange.
Likes? Oh, she loves orange. I used to look like a damn married.
یہ دو لڑکیاں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہیں اور اپنی زندگی ساتھ گزارنا چاہتی ہیں۔ آج اس راز کو ماں باپ کے سامنے افشا کرنے کا دن ہے۔
By the way, it's 4 o'clock.
کب آ رہے؟
Must be on the way.
لیکن اس اشتہار سے باہر ایک دنیا اور بھی ہے، جہاں ہم جنس پرستی کے لیے عمر قید کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ اسی دنیا میں یہ لڑکی بھی اپنی جگہ تلاش کر رہی ہے۔
جس جگہ سے ہم لوگ بلانگ کرتے، جس پلیس سے میں بلانگ کرتی ہوں، وہاں پہ اگر میں جا کے اپنے پیرنٹ کو بولوں کہ یو نو آئی ہیو اے پارٹنر اینڈ شی از اے گرل، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے لیے تھوڑا اپلیکیبل یا ایڈجسٹیبل نہیں ہوگا۔ شاید کہہ سکتے ہو انٹرنلی ایکسیپٹیبل ہو، بٹ बोल सकते हैं सोसाइटी को देखते हुए, पब्लिक को देखते हुए, कि अगर मान लो मैंने ये चीज अपनी डॉटर की एक्सेप्ट ही कर ली तो मैं आस पड़ोस को या बाकी जो जनता उनको क्या बताऊंगी?
अच्छा, मैं उनके लिए कॉफी बनाऊं?
पक्का साउथ इंडियंस डा।
ये मुआशरे को बदलने की कोशिश हो या बदलते हुए मुआशरे की अक्कासी, ज्यादातर लोग अब भी हम जिंस परस्ती को गैर फितरी अमल ही मानते हैं। लेकिन फिर भी इंडियन मुआशरे में हम जिंस परस्तों के लिए ज्यादा गुंजाइश पैदा हुई है। माहिर समाजियात प्रोफेसर इम्तियाज अहमद।
ऐसा नहीं है कि सेम सेक्स रिलेशनशिप ट्रेडिशनल समाज में नहीं थे, थे। अगर आप नॉवेल्स देख लीजिए तो उसमें इसका जिक्र है। तो ये रिलेशनशिप्स थे लेकिन ये दबे हुए थे। आज उसको कोई दबा नहीं रहा है और समाज भी उसको दबाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि समाज आज रास्ता निकाल रहा है कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए तो क्या रास्ता निकल सकता है। तो पेरेंट्स जो हैं वो कई बार इस पर एग्री कर जाते हैं, साहब आप अगर साथ रहना चाहते तो रहिए।
फिल्म बनाने वाली कंपनी का कहना है कि उसका मकसद कोई तनाजा पैदा करना नहीं था, लेकिन हम जिंस परस्ती हमारे मुआशरे की एक सच्चाई है जिसे न छुपाया जाना चाहिए और न छुपाया जा सकता है। फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक घोष।
लेस्बियनिज्म या गे या ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉर्मल एंड इट्स देयर इन आवर सोसाइटी। हम लोग ढक सकते हैं, ढकने की कोशिश कर सकते हैं, बट ये है। तो इसको जितना आप कोशिश करोगे रोकने के लिए उतना ही ज्यादा बाहर आएंगे। सो हम लोग
कुछ हफ्ते पहले मुंबई के एक अखबार में एक माँ ने अपने बेटे की शादी के लिए इश्तहार दिया था। तलाश लड़की की नहीं, लड़के की थी।
So I said you should find a partner is high time. He said but I am not able to get anybody.
उनका कहना है कि मैंने अपने बेटे से कहा कि अब तुम अपने लिए एक शरीक हयात ढूंढ लो, लेकिन उसने कहा कि मुझे कोई साथी नहीं मिल रहा। तो हमने सोचा कि क्यों ना अखबार में इश्तहार दें। हमें कई हम जिंस परस्तों से जवाब मिले हैं। इस सब के बाद भी अगर वो अकेला रह जाता है तो उसकी किस्मत। इस फिल्म में एक लड़की अपनी शरीक हयात को अपने वालदैन से मिलवाने वाली है, लेकिन असल दुनिया में ज्यादातर हम जिंस परस्तों के लिए अभी ये एक ख्वाब ही है।
100% मैं भी चाहूंगी कि वो एक ऐसा दिन आए कि मेरी कोई पार्टनर हो जिसके साथ मैं ऐसे ही एक विंडो खोलूं और एक्सपेक्ट करूं कि मेरे माता पिता मेरे घर पे आएं और मैं अपने पार्टनर को उनसे इंट्रोड्यूस करा सकूं, उनको उसके बारे में बता सकूं और मेरे माता पिता भी उस चीज को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे कि उस एड में दिखाया गया है।
You sure about this?
I'm sure about us. And I don't want to hide it anymore.
प्रोफेसर इम्तियाज कहते हैं कि इस इश्तहार को बनाने वालों को जरूर ये मालूम होगा कि इसकी कोई मुखालफत नहीं होगी।
नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये ट्रेंड सेटर है। मैं ये समझता हूँ कि एडवर्टाइजर भी ये जानबूझ करके कर रहा है कि इसकी एक्सेप्टेंस है। मैं समझता हूँ कि पहले भी जब इस किस्म के रिलेशनशिप्स सामने आते थे तो एक समाज का एटीट्यूड इंडिफरेंस का होता था। सिर्फ यह है कि उस रिलेशनशिप में इंडिस्क्रिशन ना हो। यह है, समाज में पहले भी था, आज भी है, दिखाया जा रहा है हम इंडिफरेंट हैं। और इंडिफरेंट है तो इसलिए इसकी गुंजाइश है कि साहब ये पोर्ट्रे होगी।
ये फिल्म तो बहुत मकबूल हो गई है, लेकिन हकीकत और अफसाने का फर्क कभी आसानी से खत्म नहीं होता। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
सवाल था आर यू श्योर अबाउट द किस, जवाब था आई एम श्योर अबाउट अस। किस्सा खत्म, कहानी भी खत्म। मेन टॉपिक था गर्मी, शदीद गर्मी। एक ट्वीट आई है, यह है जाहिद हुसैन दश्ती की। लिखते हैं, शफी साहब, तुर्बत में बर्फ की एक किलो 200 रुपए में है, क्या कहेंगे? सर, मैं तो इस पर लाजवाब हूँ। और यहाँ सरबीन अपने अख्ताम को पहुँचता है। इसके एडिटर थे जाफर रिजवी, प्रोड्यूसर महपारा सफदर, स्टूडियो मैनेजर इस्लामाबाद से इसरारुल हक और लंदन से एलस्टर बीविस। तो मैं अपनी पूरी टीम समेत इजाजत चाहूंगा। सरबीन, सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तिताम पर हम खास खास खबरों का खुलासा भी तो पेश करते हैं ना, और आज खबरों के खुलासे की जिम्मेदारी है, बल्कि पूरी खबरों की जिम्मेदारी रहेगी शुमायला खान की।
پاکستان کے صوبہ سندھ میں گرمی کی حالیہ لہر کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 260 تک پہنچ گئی ہے. افغانستان کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کابل میں افغان پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے 7 حملہوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. مصر کو مطلوب الجزیرہ کے ایک مشہور صحافی احمد منصور کو جرمنی میں 2 روز قید کے بعد رہا کر دیا گیا ہے. یورپ کے وزرائے خزانہ نے یونان کے بحران کو حل کرنے کے لیے اس کے نئے منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے. نائجیریا کے شہر میدوغوری کی ایک مچھلی مارکیٹ میں خاتون خودکش بمبار نے حملہ کیا ہے جس میں ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. یورپی یونین نے روس کے خلاف پابندیوں میں جنوری کے آخر تک توسیع کر دی ہے. چین میں حکام نے مشہور فنکاروں اور شخصیات کے ٹیلی ویژن پروگرامز پیش کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.